مورخ 17 شعبان المکرم 1425 ہجری مطابق 1 اکتوبر سن 2004 عیسوی 27واں پارہ شروع سورہ زاریات شریف کی آیت نمبر 31 سے تلاوت و تفسیر ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أي أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم. قرآن پاک کو معروف پڑھا جائے, مجہول نہیں. معروف اور مجہول کا مطلب یہ ہے, مجہول جیسے الف زر اے بازر بے زر بے, یہ اے بے نہیں, الف زر ای بازر بی, یہ معروف ہے. قرآن پاک کو معروف پڑھا جائے, لنور سیلا نہیں, لنور سیلا, ایسے لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وأخذناه وجنوده فنبذناهم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمت تعو حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله ففروا إلى الله
ہمیں لام ہیوی ساؤنڈ سے پڑھا جایا گیا الا اللہ نہیں الا
اللہ
بڑی پریکٹس کریں یار زبان صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ
انی لکم منہ نذیر مبین ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
وما
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون آمنت بالله صدق الله العظيم
آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا اس سے پہلے سورہ زاریات شریف میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ بیان کیا گیا تھا جب فرشتے تشریف لائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی تھی آپ نے ان کے سامنے دسترخوان چنا گوشت بچھڑا بھنا ہوا لا کر کے رکھا وہ کھا نہیں رہے تھے ڈر گئے آپ اور آپ نے مفہوم سمجھ لیا کہ معاملات کیا ہیں تو جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور بجائے اس کے کھانا کھاتے تو ایک خوشگوار ماحول پیدا کیا فرشتوں نے، لگے ہاتھ فوراً حضرت سید سارا کے بارے میں کہہ دیا کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے بھی بیٹا پیدا ہوگا، تو تمہارے بیٹا کا نام اسحاق ہوگا، اس کے بعد جو ہوگا اس کا نام یعقوب ہوگا، دونوں کی بشارت۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم نے پوچھا ما خطبکم، قال فما خطبکم ایہا المرسلون، اے فرشتو تم کس کام سے آئے ہو، نہ تم کھانا کھا رہے ہو نہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہو، بلکہ ہمارے لیے بشارتیں لے کر کے آئے ہو۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ خطبن بولا جاتا ہے جب کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہوتا ہے اور بڑا عظیم معاملہ ہوتا ہے، اس وقت خطبن سے کوسچن کیا جاتا ہے، ورنہ حالات دریافت کرنے ہو تو عربی کا سیدھا سا لفظ ہے محلوگا محلوگا، تمہارا حال کیا ہے، حال کھلی ماشانوگا تمہارا حال کیا ہے، لیکن جب خطبقا کے جب خطبن سے سوال کیا گیا تو پتا چل گیا کہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ فالا فما خطبکم، تو یہ فرشتوں بتاؤ کس غرض سے تشریف لانا ہوا ہے، ایہا المرسلون، تو فرشتوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ حضرت لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں، جو کیسٹ آپ کو دیا ہے اس میں مسلسل تذکرہ چل رہا ہے، تفصیلات اس میں ہیں، سگے بھتیجے۔ گزشتہ سنڈے کو آپ نے کوسچن کیا تھا حضرت سارا کے حوالے سے، تحقیق ہو گئی ہماری، حضرت سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا کی بہن تھی، بیٹی تھی، جی حضرت ابراہیم کے والد کا نام کیا ہے، تارق، کیا نام ہے، تارق، کیا نام ہے، بولیے گا نہیں، آزر چچا ہے، تارق، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے، تارق، آزر چچا ہے، آئے بات سمجھ۔ حضرت اس روایت سے بڑے سارے بہت ساری باتیں پتہ چلی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے حضرت اسماعیل و اسحاق کے علاوہ ایک اور بیٹے تھے، ان کا نام تھا ہاران، کیا نام تھا، ہاران، حضرت لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے ہیں، کیا بتایا میں نے، باتیں یاد کرنے کی ہیں، لوط علیہ السلام ہاران کے بیٹے ہیں، تو سگے بھتیجے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آئے بات سمجھ میں، ابراہیم علیہ السلام بھائی، یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے تھے، حضرت سارا سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے تھے، ہاران ممکن ہے کسی بادی سے رہے ہوں، اس کی تحقیقات نہیں ہے، اس کی تفصیل نہیں ملا آپ سامنے، لیکن یہ ہے کہ ہاران جو ہے بھائی تھے۔ تو کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور وجہ بتا دی کہ لنرسل علیہم حجارت من طین مسوطین مسومت عند ربک للمسرفین، کہ ان پر گارے کے بنائے ہوئے پتھر چھوڑیں کہ تمہارے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان کیے رکھے ہیں۔ اس کے تعلق سے تفاصیل میں باتیں آئی ہوئی ہیں کہ بڑے سخت قسم کے وہ پتھر تھے، اور ان پر ہر ایک مجرم کا نام لکھا ہوا تھا، مسومتن معنی ہوتا ہے علامت کیا ہوا،
نشان بنایا ہوا، نام لکھا ہوا، باقاعدہ ان پر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر فلاں کے لیے ہے، اور وہ جہاں رہے گا اس پر پڑے گا۔ اس طرح کے واقعات بہت سارے ہو چکے ہیں۔ تفسیریں پڑھیں اور سیرت و تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اس قسم کی علامتیں بہت ساری پائی گئی ہیں۔ تو ان کے لیے ہم اللہ کا عذاب لے کر کے آئے ہوئے ہیں۔ عذاب الہی کی تفاصیل یکجا جتنا یہاں بیان کی گئی ہے، تھوڑے سے مفاہیم کے ساتھ اتنا اکٹھا کہیں نہیں بیان کی گئی پورے قرآن ہے تو، لیکن پوری پوری سٹوری۔ لیکن یہاں ایجاز ہے، ایجاز کے معنی ہوتا ہے کم عبارتوں میں بڑی بڑی باتیں بیان کر دی جائیں، یہ قرآن کا معجزہ ہوتا ہے اور بلاغت کی قسم ہے ایجاز، چھوٹے جملے بڑی باتیں۔ تو یہاں ایجاز کے ساتھ حضرت نوح کی قوم کی تباہی بھی بیان کی گئی، حضرت لوط کی قوم کی بھی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی بھی، اور حضرت سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بھی تباہی اکٹھا بیان کی گئی ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ مسلسل کئی قومیں ہیں کہ جن کے اوپر مسلسل عذاب آئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر سیلاب آیا سخت قسم کا، سارے لوگ جانتے ہیں، حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، جب اللہ کا امر آیا تنور پھٹ پڑا، ابلنے لگا۔ حضرت لوط علیہ السلام پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، اس کا ذکر کئی جگہ ہے، وہ امترنا علیہم علیہ حجارت من سجیل ممدود، وہ امترنا علیہم مطرا، کئی جگہ آیا ہوا ہے، پتھر برسائے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد تھی اس کے اوپر خشک آندھی آئی، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، سات دن اور آٹھ رات، سات دن اور آٹھ رات عذاب ان کے اوپر رہا آندھی۔ ابن کثیر نے نقل کیا ایک روایت کہ رب کریم نے فرمایا کہ عذاب کے فرشتے سے کہ جاؤ ہوا کا ایک سوراخ کھول دو اس قوم کے اوپر۔ تو فرشتے نے پوچھا یہ اللہ کیا پورا؟ رب کریم نے فرمایا کہ پوچھا کیا بیل کے ناک کے نتھنے کے برابر؟ رب کریم نے فرمایا کہ نہیں، اتنا نہیں، اتنا کھولو گے تو زمین ہی الٹ جائے گی پوری، یعنی کورائے جو یہ کورا ہے نا، یہ گلوب جو ہے نا، یہ پورا تباہ ہو جائے گا۔ تو کہا تب کتنا؟ کہا تھوڑا سا سوراخ کھول دو اس کا۔ تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ مکانات ایسا ڈھہے کہ جیسے لگتا تھا کہ زمین پر کبھی مکان تھے ہی نہیں، ہوا ان کو اوپر لے جاتی، اوپر سے پٹک دیتی اٹھا کر کے۔ یہ صورت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے چیخ کا عذاب بھیجا اور زلزلہ دو عذاب آیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے دوہرا جرم بھی تو کیا تھا، توجہ زیادہ ہوں، قوم ثمود نے دوہرا جرم کیا تھا۔ ایک جرم تو یہ کیا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو ریفیوز کیا تھا، ایک عذاب، ایک جرم یہ تھا، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ جو اونٹنی کی کوچے کاٹ دی تھی، اس لیے دوہرا عذاب ان پر آیا۔ فأخذتهم الرجفة وأخذ الذين ظلموا الصيحة، دونوں قرآن فرماتا ہے۔ رجفن کہتے ہیں زمین کا ہل جانا، زمین زلزلے سے کانپ اٹھی تھی، اور اوپر سے جبریل امین علیہ السلام کی ایسی خوفناک چیخ آئی، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لیکن ایک بات ہے کہ قوم ثمود پر جو چیخ آئی تھی وہ نیچے سے آئی تھی۔ کہاں سے آئی تھی؟ وہ
اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اسی چیخ سے پرتواہی، اس پر جو چیخ آئی تھی وہ اوپر سے آئی تھی. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بھی دو قوموں کو ایک عذاب سے ہلاک نہیں فرمایا سوائے قوم صالح، قوم ثمود کے اور قوم مدین کے. ان دونوں کو ایک عذاب آیا، قوم ثمود کے لیے زمین کے نیچے سے آواز آتی تھی اور قوم شعیب کے لیے آسمان کے اوپر سے آواز آتی تھی، زمین کے اوپر سے. اور قوم شعیب کو، دو قوموں کو دو عذاب آیا. حضرت شعیب علیہ السلام دو قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، مدین کی طرف اور ایکا کی طرف، کیونکہ دونوں آبادیاں قریب قریب تھیں اور دونوں کے جرم یکساں تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجے. تو قوم مدین سخت قسم کی چیخ سے تباہ کی گئی. جبریل امین نے ایسی کس کے چیخ لگائی، موتو، بس اتنا ہی کہا تھا، سب تباہ ہو گئے، مر گئے. اور قوم ایکا پر جو عذاب آیا تھا وہ ریگزار میں، ریتیلے میدان میں رہتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہفتے کے لیے ہوا بند کر دی. اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہوا بند ہو جائے پھر کیا صورت حال ہوگی. اور ایک تو ریتیلا میدان، تو اسی میں وہ گھٹ گھٹ کر کے مر گئے. تو اتنی قوموں کا عذاب جو ہے ایک ساتھ یہی بیان کیا گیا ہے، چھوٹی چھوٹی عبارتوں میں بڑی بڑی بات ہے. یہ قوم لوط کا ذکر ہے. کیا ہوا؟ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیے. کتنے تھے وہ؟ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈر رہے ہیں. ایک ہی گھر وہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا. اندازہ لگائیں یار بگڑی ہوئی قوم کی کیفیات کا. یہ طے شدہ ہے کہ کہیں بھی پوری آبادی کا 100% غلط نہیں ہوتا ہے، نہ 100% صحیح ہوتے ہیں. کچھ اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں، یہ دنیا کا طریقہ، پوری زمین. لیکن یہ یوں غلیظ قوم تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں اور ان کے خاندان میں اور کچھ لوگ تھے بس، حتیٰ کہ بیوی تک وائلہ نام تھا اس کا، بیوی تک دشمن ہے نا، اور پوری آبادی دشمن تھی. ایک ہی گھر خالی مسلمان تھا جو حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرتا تھا. پانچ بڑے شہر تھے اور چار قریب قریب تھے، پانچ ذرا سا بڑا تھا صندوق. ان چاروں پانچوں شہروں کی پوری آبادی آج کے 2500-3000 سال پہلے کی بات اندازہ لگائیں، 4.5-5 لاکھ کی رہی ہے. کتنا کراؤڈڈ تھا وہ شہر اس وقت کی بات ہے. اور جبریل امین علیہ السلام نے زمین کے نیچے اپنا پر ڈالا، اٹھا کر کے اوپر لے گئے، حتیٰ کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں فرشتے آسمانوں میں سن رہے تھے اور اسے الٹ دیا. اور اس پر سے پھر پتھر برسائے گئے. یہ عذاب، یہ صرف حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اس امت پر عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. قرآن نے کہہ دیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب آپ جب تک ان میں ہیں ان پر عذاب نہیں اتار، یہ اللہ کا احسان ہے. اور عذاب ہم پر نہیں اتر رہا ہے، معلوم ہوا کہ حضور ہم میں ہیں. جو لوگ اس عقیدے کے قائل ہیں کہ ختم ہو گئے، جاہلان عقیدہ ہے. ورنہ یقین کیجئے کہ اس قوم میں کون سی برائی ہے نہیں جو پرانی قوم میں نہیں پائی جاتی. صورتحال یہ واقعہ ختم ہو گئی. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، چھوٹی چھوٹی باتوں. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ میں، یعنی حضرت موسیٰ کو ہم نے نشانیاں دے کر کے، جب ہم نے اسے روشن سند لے کر فرعون کے پاس بھیجا، فتملى برکنه وقال ساحر او مجنون. تو اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا جادوگر ہے یا دیوانہ. فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا. ختم ہو گیا موسیٰ کا واقعہ, پوری تاریخ سمٹ گئی چند آیتوں میں. یہ قرآن کا بلا, قرآن کی بلاغت ہے. اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا کہ تمہارے اندر اگر 32 دانت ہیں منہ میں تو لے آؤ قرآن کے جواب. پوری تاریخ سمٹ گئی. کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن معجزات لے کر کے آئے تھے. عصا معجزہ تھا, ہاتھ شریف معجزہ تھا, پتھر معجزہ تھا, سب واقعات گزر چکے. اس عصا کی کرامت یہ تھی کہ وہ محافظ بھی تھا, اژدہا بھی بن گیا. جب قوم کو میدان تیہ میں سائے کی ضرورت پڑتی تو اس کو زمین پر گاڑ دیتے, درخت بن جاتا تھا تناور, اس کے سائے میں رہتے تھے. بھوک لگتی تو اس کو ہلاتے تو پھل گرتے تھے. رات جب اندھیری ہوتی تو اس کو روشن کر دیتے, لائٹ دیتا تھا. آئے بات سمجھ میں؟ پیاس جب لگتی تو پتھر پر مار دیا, چشمہ نکل آیا. اتنے معجزات. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا, مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ہے. یہ معجزہ حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی ہے, اس لیے کہ وہ ڈنڈا ملا کہاں سے تھا؟ وہی سے ملا تھا. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت سجدہ صفورہ کے نکاح کرتے وقت سمجھ لیے جہیز میں دیا تھا. اس کو کہا تھا نا جا کر کے لے لو وہاں سے, تو حضرت صفورہ گئیں تو وہی لے کر کے آئیں. اور وہ ڈنڈا تھا جو سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے. آئے بس ہوئی. اس لیے بڑا باکرامت ڈنڈا تھا وہ. اچھا صاحب, پھر ہوا کیا؟ فرعون کو بہت سمجھایا, اس کے درباریوں کو بہت سمجھایا. پوری کہانی گزر چکی ہے, واقعات پورے کے پورے بار بار گزر چکے. بہت سمجھایا, بہت سمجھایا, نہیں مانا. سوچا کہ دریائے نیل میں راستہ تو بن گیا, یہ گزر کے میں بھی گزر جاؤں گا. گز گیا اندر پوری فوج لے کر کے. جوں ہی بیچ میں پہنچا, وہ پانی کی آبی دیواریں پھر پانی بن گئیں. جب ڈوبنے لگا جانتے ہیں, تو اس وقت کہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ, میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اور اپنے آپ سے کہتا تھا کہ میں ایمان کیوں نہیں لایا پہلے. وہی کہہ رہا قرآن کہ وہ ہوا ملیم, اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ میں اس سے پہلے ایمان کیوں نہیں لایا موسیٰ پر. لیکن اب کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے سنا چکا واقعہ ہے نا, کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل امین اس کے پاس پہنچے اور ایک فتویٰ دکھایا اس کا. ایک بار اس نے اپنے ہی دربار کے ایک درباری کو حکم دیا کہ یہ نافرمان ہے, لہذا اس کو پانی میں ڈبو کر کے مار ڈالا جائے. ٹھیک ہے, مار دیا گیا اس کو. اس سے فتویٰ دیا گیا تھا, وہ پیغام نقل تھا. جبریل امین تشریف لائے اور کہا یہ دیکھ لے, اس کو پڑھ, تیرا ہی آرڈر ہے یہ, تو اپنے رب کا نافرمان ہے نا, تو تیرا بھی یہی ہے کہ تو بھی ڈبو مارا جائے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مصلحتیں بھی کیا ہیں, ڈبوتا ہے پانی میں تو پہنچاتا ہے آگ میں. گوسوامی لکھتے ہیں کہ پانی میں ڈبوتا ہے اور پہنچاتا کہاں؟ آگ میں. گئے جہنم. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تدر من شیء اتت علیہ الا جعلته کرمیم. پوری قوم عاد کا واقعہ ہو گیا. دو آیت میں ایجاز قرآن, بلاغت قرآن دیکھے, آج فصاحت دیکھے قرآن. اور عاد میں
بھی ہم نے کچھ نشانیاں رکھی جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی. جس چیز پر گزرتی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی. اس آندھی کے اندر یہ بات تھی کہ جس جگہ سے گزرتی تھی آدمی مرتا فوراً سڑ جاتا تھا, چیزیں اس کی لپیٹ میں آتی فوراً سڑ جاتی تھی. اس سے کوئی فائدہ نہیں. عقیم کہتے ہیں باج کو, وہ عورت جس کو بچہ نہیں پیدا ہوتا. عربی میں کہیں گے کہ امرأۃن عقیمۃن, باج عورت. تو حالانکہ بارش کا آدھی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فصلیں اس سے ابھرتی ہیں, تر و تازگی پاتی ہیں, کھیت اس سے نکھرتے ہیں. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ آدھی کو کی یہ عقیم تھی, الریح العقیم تھی, یہ تباہ کر دیا, سڑ گئے, بدبو پھیل گئی. ایسی صورت حال. اس نے تو کہا ہے قرآن نے نا کہ الا جعلتہ کرمیم. رمیم کہتے ہیں اس ہڈی کو جو سڑ جاتی ہے اور اس کو آپ ایسی انگلیوں سے مسل لیں تو بھر بھری مٹی کی طرح سے وہ خردری ہو جاتی ہے. یہ آدھی گزری اور اس مندر پر لا کے کھڑا کر دیا اس کو. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ بچائے, ہے نا. سورہ قمر شریف میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے, میں نے بھی پڑھا نا کہ سات دن اور آٹھ رات. یہاں آدھے گھنٹے کا طوفان اگر آ جائے, فلوریڈا میں جو طوفان آیا ہے اندازہ لگائیے تباہ ہو گئے, کتنے جزیرے زیریات چلے گئے. آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کا طوفان گزرتا ہے ٹورنیڈو, تو وہ تباہیاں مچاتا ہے کہ آدمی تخمینہ نہیں لگا پاتا ہے. اور یہ تو سات دن اور آٹھ رات یہ آدھی رہی ہے. اللہ اللہ, لیکن کمال دیکھیں, کمال کیا یہ اللہ کی قدرت اور اپنے بندوں کے ساتھ رحمت, اپنے بندوں کے ساتھ رحمت. وہ جو مسلمان ہوتے تھے, جتنے بھی قوموں پر عذاب آیا ہے, جو مسلمان ہوتے تھے ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا. قوم ثمود چیخ سے ہلاک ہو گئی, لیکن جو اہل ایمان تھے ان کو کچھ پتہ نہیں چلا. قوم عاد ہواؤں سے تباہ ہو گئی, سائڈ والا مکان تباہ, بغل والا مکان بچ گیا. فرعونی اس طوفان میں جس کا ذکر سورہ اعراف شریف میں کیا گیا, فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادیا والدمع, کتنے طوفانوں کا ذکر قرآن, اتنی عذابوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے. ہم نے قوم فرعون پر طوفان بھیجا, ٹڈی بھیجی, ٹڈی جراد کہتے ہیں ٹڈی, کومل کیلنی جانتے ہیں, وہ جوں, بلکہ کیلنی کہیں وہ جو کتوں کو, جو کتوں کے کانوں میں لگی ہوتی ہے نا, اس کو کومل پسو. اب جو کچھ بھی کہہ لیں میں اپنی زبان بول رہا ہوں. وہ بفا دیا میڈک کا طوفان دیا ہے, وہ دما خون کا طوفان. بغل والا فرعونی مکان تباہ, اس کے گھر والے تباہ, اور بنی اسرائیلی جو یہودی ہوتا تھا آرام کے ساتھ اس کو خود بھی دیا. وہی پانی فرعونی پیتا خون بن جاتا تھا, وہی پانی یہودی پیتا تو پانی رہتا تھا. تاکہ روایات میں آیا ہوا ہے کہ فرعونی عورتیں بنی اسرائیلی عورتوں کے پاس آتی کہتے کہ اپنے منہ میں پانی لے کر کے ہمارے منہ کل نکل دے. تو جب تک فرعونی, جب تک بنی اسرائیلی عورت کے منہ میں پانی ہوتا پانی رہتا, اور جو ہی اس کے منہ میں جاتا خون ہو جاتا. تو اسی طرح سے یہ سات دن آٹھ رات کا طوفان قوم عاد کے کفاروں مشرکین کو تباہ کر گیا, مگر جو لوگ پیروکار تھے حضرت ہود علیہ السلام کے ان پر کچھ اثر نہیں ہوا. ہمارے آقا کو بھی لے لیجیے, ہمارے آقا کے بارے میں غزوہ احزاب کے موقع پر جب اہل مکہ نے مدینہ منورہ پر اٹیک کیا, اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودے, لیکن پھر بھی
مدینہ منورہ محفوظ اتنا نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے دعا فرمائی. مدینہ کے بعد ان کا پڑاؤ ہے, تقریباً 2000 آدمی مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آئے. حضور نے دعا فرمائی, ایسی سخت آندھی ان کے اوپر آئی, ایسی سخت آندھی, خیمے اڑ گئے, جانور تک اڑ گئے. حضور نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو بھیجا کہ جا کر کے پتہ لگا کر کے آؤ, دیکھو صورتحال کیا ہے, جاسوسی کر کے آؤ. گئے, اتنی سخت ٹھنڈک تھی ان کو وہاں پہ, اتنی سخت سرد ہوا تھی کہ لوگ تباہ تھے. مدینہ منورہ میں کچھ نہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان کے اوپر حضور نے اپنا دستے معجزہ پھیر دیا تھا, ان کے بیچ میں حضرت حذیفہ کھڑے, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں. آئے بس, تو اللہ جل شانہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما دیا کرتا ہے, ہے نا. وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین, اور سمود میں جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک برت لو, فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون, تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑکنے آ لیا. جب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے, اس کو نہیں چھیڑنا, یہ تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ پیدا کی گئی ہے. روایات میں آیا ہوا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے کہا کہ آپ ہماری باتیں سمجھتے نہیں ہیں, الٹا ہی کہہ رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کا, ہماری باتیں سمجھتے نہیں ہیں, اچھا ایسا کریں کل ہمارے میلہ لگنے والا ہے نا شہر سے باہر, آپ چل کے دیکھیے گا میلے کا انداز. آپ نے فرمایا چلو چلیں گے. گئے, کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ یہ پہاڑ نا, یہ چٹان سیپریٹ چٹان ہے کے لیے, آپ اس سے اونٹنی پیدا کیجیے. ابن تفسیر کبیر وغیرہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ اس چٹان کے اندر ایسی ہی کیفیت ہوئی جیسے پریگننٹ جانور ہوتا ہے, اور وہ چٹان جب پھٹنے کے قریب ہوئی تو اس سے ایسی ہی تکلیف کی آواز نکلی جیسے بچہ پیدا کرتے وقت جانور چیختا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ چٹان پھٹی تو ایک بہت ہی تنو مند خوبصورت سی اونٹنی, حاملہ اونٹنی اس سے نکلی, اور نکلتے ہی اس نے بچہ جانا. یہ اللہ کا خاص کرم تھا, حضرت صالح علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا. میں نے کہا نہیں کہ ان پر اللہ نے دو عذاب اتارا, اور وہ دو عذاب اس لیے کہ دو جرم تھا, شرک کا ایک جرم اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ جو اونٹنی تھی, اس اونٹنی کی کوچیں ان لوگوں نے کاٹی تو دوہرا عذاب اس لیے پڑا. پیر میں ایک نس ہوتی ہے جس سے کاٹنے کے بعد آدمی پیرالائز ہو جاتا ہے, چل نہیں پاتا ہے, اونٹ جانوروں کے پیچھے ہوتی ہے, تو اس کو کاٹ دیا نا تو اونٹنی بیٹھ گئی. جب اونٹنی بیٹھ گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اب تمہارے عذاب کے دن آ گئے, 3 دن تم اور برت لو بس, 4th day تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اس پر بھی وہ اتنے بڑے کمبخت تھے مردود کہ مذاق اڑاتے تھے, اچھا عذاب آ جائے گا. آپ نے فرمایا ہاں, پہلے دن تم لوگوں کا چہرہ پیلا ہوگا, دوسرے دن تم لوگوں کا چہرہ سرخ ہوگا, لال ہو جائے گا, اور تیسرے دن تم لوگوں کا چہرہ کالا پڑ جائے گا, وہی آخری منزل ہے, اس کے بعد عذاب الہی آئے گا. اور یہی ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اتنی سخت قسم کی عذابی کیفیت ان کے اوپر نازل فرمائی کہ نیچے سے زلزلہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چیخ کی آواز ہلا کر دی گئی. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین, تو نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے، اس لیے کہ اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے، کون لے سکتا ہے؟ روایات میں آیا ہوا ہے کہ جو زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا یوں لے جاتی اوپر، اور اس بعد وہیں سے پٹکتی تھی اٹھا کر. وقوم نوح لم من قبل انہم کانوا قوما فاسقین، اور ان سے پہلے نوح کو، قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ فاسق لوگ تھے. قوم نوح سیلاب میں تباہ ہو گئی ہے نا، حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا امر آیا اور تندور جاری ہو گیا. اتنے پیغمبروں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوموں کی ہلاکت کے ساتھ بیان فرمایا، سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام، اس کے بعد قوم ثمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اس کے بعد قوم نوح کی تباہیوں کا ذکر کیا گیا ہے ایک ساتھ. یہ ایجاز قرآن ہے، یہاں یہ اعجاز نہیں بول رہا ہوں، ایجاز بول رہا ہوں، الف یا جیم الف سا، اس کی تشریح نہیں کروں گا، اس لیے پہلے جو لوگ تھے وہ سن چکے ہیں. اب آپ بتا دیجیے گا بات میں تشریح کر دیجیے گا، اس میں بات ختم ہو گئی. کیونکہ سورت مکی ہے اور یہ واقعہ جو سنایا گیا ہے اس کے سنانے کا مکہ مکرمہ کے ان کفار و مشرکین کو بتا دیجئے کہ تم سے پہلے کی قوموں کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان ان عذاب سے ان کو تباہ و برباد کیا. اگر تم لوگ میری بات نہیں مانو گے تو تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب بالمبتلا فرما دے گا. یہ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ان نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہے. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے ہاتھوں سے بنایا، اپنے دست قدرت سے بنایا، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں. والارض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں. آسمان بنایا اللہ تعالی دست قدرت سے اور وسیع کر دیا. اب آسمان کی وسعت کے مقابل میں زمین کا یہ کرا ایسی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا میدان ہو سے کوئی گیند رکھا ہو. جانتے ہیں مفتی احمد نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی کے اندر یہ ذکر فرمایا ہے کہ زمین آسمانوں کے لیے کے درمیان ایسی ہے جیسے بہت بڑے میدان میں کوئی پورا ہو، کوئی گیند ہو. اور بیان فرمایا کہ پورا پورا کون، یعنی عالم کون، آسمان زمین سب لے لیا جائے. یہ لوح محفوظ کے مقابل میں ایسا ہے کہ جیسے اس میدان میں ایک انگوٹھی، کسی بہت بڑے یعنی برتن میں کوئی انگوٹھی رکھی ہوئی ہو، اور لوح عرش کے مقابل میں ایسا ہے جیسے ایک چھوٹا سا ذرہ عرش کی طرح ہوا ہے. الرحمن علی العرش استوى، اللہ جل شانہ عرش پر مستوی ہے. تو اب تم خود دیکھو کہ یہ آسمان کس نے بنایا. قرآن مقدس بیان فرما رہا ہے کہ ان سے اگر پوچھو کہ یہ بتاؤ کس نے بنایا ہے تو کہیں گے اللہ. اور پھر زمین کو تمہارے لیے نعم، نعم اچھا مناسب حال بچھونا بنا دیا ہے،
یہ زمین اگر بہت سخت ہو جائے تو نقصان، یہ زمین بہت نرم ہو جائے، دلدل بن جائے تو نقصان، مگر رب کریم کی عنایت دیکھیے کہ زمین میں اس نے کتنی طرح کے حصے بنائے، جہاں جیسی ضرورت ہے اسی کے مطابق اس نے زمین تو اس حصے کو بنا دیا ہے، پہاڑ اسی میں ہے، دلدل اسی میں ہے، سمندر اسی میں ہے، اور خود ظاہری طور پر زمین کا الگ حصہ اور باطنی طور پر اللہ نے کیا نہیں اس کے اندر رکھا ہے، بنے عمل باہدو اچھا بچھونا ہے۔ یہ نے مکہ یہ بتاؤ کہ آسمان کس نے بنایا، اس زمین کا فرش کس نے بچھایا، اللہ اللہ کہتے بھی ہیں اور ایمان لاتے بھی نہیں۔ پھر وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور حضرت ترجمہ ذرا پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے کہ تم دھیان کرو۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے جوڑ بنائے، یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ اگر کسی نے کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کاتو کتابوں میں کہ اور ہم نے ہر چیز کے جوڑ بنائے، یہ ترجمہ غلط ہے، دو جوڑ بنائے۔ اس لیے اعلی ترجمے کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو کافی وقت لگ جائے۔ زوج کے معنی ہوتے ہیں جوڑ، زوج کے معنی کیا ہوتا ہے، اور زوجان و زوجین یہ تثنیہ کے لیے، بوتھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھا آپ نے، زوج واحد ہے اور زوجان یا زوجین کیا ہے، یہ تثنیہ ہے، بوتھ ہے۔ عربی میں پلیورل سے پہلے تثنیہ ہوتا ہے، سنگولر بوتھ پھر پلیورل آتا ہے،
بوتھ،
ہاں ہاں بوتھ، بوتھ بی او ٹی ایچ، تثنیہ۔ زوجین نے میری زبان آپ سمجھا کریں یار، اتنا دن سے بھی نہیں سمجھتے
آپ،
زوجین تو دو جوڑ بنائے۔ اللہ کی اس دنیا میں نگاہ ڈالیں تو ہر چیز اپنی ضد کے ساتھ ہے، مقابل کے ساتھ ہے، ضد مانے گا جھگڑا والی ضد نہیں، مقابل، رات کا مقابل دن، صحت کا مقابل زمین کا مقابل چاند کا مقابل ہے نا، مرد کا مقابل عورت، اللہ نے ہر چیز کو جوڑ کے ساتھ بنایا ہے، اور یہ اس کا جوڑ ہے وہ اس کا جوڑ، اس لیے زوجین فرمایا گیا یہاں پہ۔ کیا سمجھا، رات دن کا مقابل ہے اور دن، ایسا نہیں کہ رات دن کا مقابل ہے مگر دن رات کا مقابل نہیں ہے، اس لیے زوجین فرمایا اللہ نے، اور آج اسی ترجمہ فرمایا اس کا کہ دو جوڑ بنائے، دو جوڑ، اگر ایک طرف سے مقابلہ ہو دوسری طرف سے نہ ہو تب تو جوڑ ایک ہی طرف سے ہے، لیکن اگر دونوں طرف سے مقابلہ ہے تو دو جوڑ۔ یارہ ترجمے کی فضیلت اور خوبی ہے، اسی لیے پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ نے ترجمہ اعلی پر تھیسس لکھی ہے، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات اپنے اس تھیسس کے اندر لکھی ہے کہ اعلی حضرت کے ترجمے کی خوبی یہ ہے کہ اگر اس کو آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہی قرآن کی آیتیں بن جائیں، اور مودودی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ نہیں، وہ ترجمانی ہے، اگر اس کا آپ عربی میں ٹرانسلیشن کریں تو کبھی قرآن مقدس کی آیتیں بنی نہیں سکتی ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے سب، اس لیے کہ اس میں سب ٹریش لا کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے قرآن کچھ کہتا ہے وہ ترجمے میں کچھ بولتے ہیں، تو آپ اگر اس کی عربی بنائیں گے تو معاملہ کہیں اور چلا جائے گا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا، یہ قرآن کا ترجمہ نہیں نہیں نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا ہے، اپنے طرف سے قرآن کے ترجمے میں ہمیشہ اس خواب کو رکھا جائے دماغ کہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اس کا کیا جائے، اور اگر جو ہے رما ترجمہ جس کو کہتے ہیں اپنے زبان میں اگر کیا جائے تو ترجمانہ کہا جائے، اس کو مفہوم ترجمانی کہا جائے، بس ترجمہ نہیں تو مفہوم ترجمانی، مفہوم کا ترجمانی مفہوم کہا جائے اس کو، ترجمانی کی گئی اس کی، بس ترجمہ نہیں،
ترجمہ یہ ہے وہ اس کی تفسیر ہوتی ہے فٹ نوٹس ہے نا. اچھا صاحب اب دیکھیں اس آیت کریمہ کو دیکھیں کہ کل ہر شے انسان خالی نہیں اور من کل شے ہر شے تلاش کرتے چلے جائیے ہر چیز کا اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابل رکھا ہے. میں ایک مطلب ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جو ہے ایک مرتبہ کوئی مغربی مفکر تھا سائنسداں وہ کہیں گزر رہا تھا تو اس نے وہ مصر وغیرہ سے پڑھ کے بھی آیا تھا عربی تھوڑا جانتا تھا وہ تو کسی قاری کو تلاوت کر رہا تھا اس نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی تو ٹھہر گیا اور اس کے بعد اس نے آ کر کے پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے. کہا میں قرآن پڑھ رہا تھا. کہا کہ جو تم پڑھ رہے تھے اس کے اندر یہ بات ہے وہ کام ہے اسی کی تلاوت کی. تو کہنے لگا بے شک یہ حق بات ہے. تو وہ شاید باٹنی کا کوئی بہت بڑا ماہر تھا اس نے اپنے تجربات لکھے کہ اگر کوئی ایسا درخت جس کے جوڑ نہ ہو وہ کبھی پھل دے ہی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے درختوں میں بھی میل اور فیمیل رکھا ہے تو وہ اس کے اوپر کچھ ایسے اللہ نے انسیکٹس ہیں یا مکھیوں کی طرح سے کچھ ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں کہ جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں اچھا ادھر سے ادھر آتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ درخت پھلدار ہوا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور حضور کے اعمال پاک سے بھی یہ بات ثابت ہے. حضور کے پاس لوگ آئے یا رسول اللہ میرا فلاں کھجور کا درخت پھل نہیں دیتا. حضور نے فرمایا چلو تشریف لے گئے. اس کے بعد ایک دوسرے کھجور کی کچھ شگوفے تھے اس کو منگوایا. اس شگوفے کو پھاڑا. پھاڑنے کے بعد اس کے اندر رکھا بانٹ دیا. کہا جا تیرا پھل درخت دے گا درخت پھل دے گا. کہتے ہیں اس کے بعد وہ درخت ایسا پھل دینے لگا اس کا کوئی نہیں. ہر چیز میں قرآن کا یہ اعلان ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے میل اور فیمیل رکھا. سید اعلی فتاوی رضویہ کے اندر جلد اول میں وضو کے باب میں جب تیمم کا ذکر کیا تو اس میں تحقیق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں دیکھیں عارف باللہ کی نگاہ کہاں تک پہنچتی ہے کہ زمین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مادیات کی چیزیں رکھی ہیں مادے رکھے ہیں اس کے اندر معدنیات اس میں میل اور فیمیل ہے. تو پتہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت ایگزیکٹ وہ عبارت نہیں یاد ہے کہ گندک اور پارا یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تیسری چیز پیدا ہوتی ہے اس سے اس میں کوئی میل ہے کوئی فیمیل ہے. وہ وضو تیمم کے چیزیں بیان کر رہے تھے کہ کتنی چیزیں زمین کی ارضیات سے ہیں اور جو چیز زمین کے جنس سے ہوگی اس سے تیمم کرنا جائز ہے. تو تقریباً 70 یا 72 چیزیں اس کے اندر نقل فرمائی ہیں سطح والے چیزیں کے اٹھا کے دیکھیں. اعلی حضرت کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں سب کے بس کی بات نہیں ہے. بڑے چھوٹے ذہن کے وہ لوگ ہیں جو سیدی اعلی حضرت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور جملے بازیاں کرتے ہیں. بیوقوفی ان لوگوں کی. پہلے پڑھنا چاہیے پڑھنے کے بعد تب جا کوئی بات کرنی چاہیے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین تو اللہ کی طرف بھاگو بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے سریر سنانے والا ہوں رسول کریم. بھاگو اللہ کی طرف. فر یا فرو معنی ہوتا ہے دوڑنا بھاگنا. امام قرطبی نے اس کی تفسیر میں کئی قول نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ وقال محمد بن عبد الله بن عامر بن عاص وعثمان بن عفان رضي الله يعني اخرجوا الى المكه مکے کی طرف بھاگو. الا اللہ سے مراد مکے کی طرف. حضرت حسین ابن فضل کہتے ہیں احترضوا من کل شیء دون اللہ فمن فر الى غیر لمن تنع منه, کہ اللہ کے علاوہ اور جتنی تصوف کی باتیں ہیں سب, اللہ کے علاوہ اور جتنی ہیں سب سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور بھاگو کس طرف؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی سروکار نہیں, جو سروکار صرف اللہ سے. ہم آپ لوگوں کو سمجھ بات نہیں آئے گی, اس لیے کہ ہم وسائل و اسباب میں ایسا گھرے ہوئے ہیں جس کا کوئی حد نہیں. یہ صوفیہ سے پوچھئے, صوفیہ سے. رات میں پڑھ رہا تھا, حضرت سفیان ثوری یا کسی کا واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا ایک جنگل میں, نے دیکھا دور سے کوئی سایہ نظر آیا, اس کے بعد وہ قریب آیا اور قریب آیا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے. میں نے دیکھا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ یہ ضعیفہ کہاں جا رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کی طرف سے. کہا جا کہاں رہی ہے؟ کہا اللہ کی طرف. آ کہاں سے رہی ہے؟ اللہ کے یہاں. اور جا کہاں رہی ہے؟ اللہ کی طرف. میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ساد اور راستے کا خرچ نظر نہیں آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں اور یہ کامل کی اتنا غصہ ہے, اس نے مجھ کو ایک جھاپڑ مارا کس کے اور کہا کہ بے صبرا اللہ کی ذات سے اتنا مایوس ہو گیا ہے, اس نے پیدا کیا ہے, پیدا کرنے کے ساتھ ہی روزی کا ذمہ لیا ہے, چلی گئی. ایک جھاپڑ مارا, یہ بات کی اور چلی گئی. ہماری سمجھ میں آئے گی بات. ہم مادیات کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ بغیر اس کے ہم کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ روحانیات کی. پھر کہتے ہیں ابو بکر وراح ولی کامل گزرے, وہ کہتے ہیں کہ فرو من اطاعت الشیطان الى اطاعت الرحمن, شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف بھاگو. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں شیطان و داعین الباطل ففر الى اللہ یمنعکم منہ, شیطان تمہیں باطل کی طرف بلاتا ہے, اللہ تمہیں حق کی طرف بلاتا ہے, تو اللہ کی طرف بھاگو. حضرت دونوں مصری کہتے ہیں ففر من الجہل للعلم, جہالت سے علم کی طرف بھاگو, اور کفر سے شکر کی طرف بھاگو. عمر ابن عثمان کہتے ہیں فروا من انفسکم الى ربکم, اپنے آپ سے اللہ کی طرف بھاگو, اپنی ذات سے اللہ کی طرف بھاگو. آئیں گی سمجھے سب باتیں؟ نہیں آئیں گی, اس لیے کہ ہم مادے کے عادی ہو چکے ہیں. وہ تو نہیں, اگر آگے تو بہت ہے. اور اللہ کے ساتھ اور معبود نہ ٹھہراؤ, بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح درس سنانے والا ہوں. یہ حکم اہل مکہ کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. کذلک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہت لوگوں کو تبلیغ کی, وہ ایمان نہیں لاتے تھے, تو حضور کا دل ٹوٹ گیا, غمزدہ ہو گیا. کیا فرمایا گیا ہے؟ آپ نے اہل مکہ کو بتایا اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو تسلی دی. یوں ہی جب ان سے اگلوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو یہی بولے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون, کیا آپس میں ایک دوسرے کو یہ بات کہہ مرے ہیں, یعنی کہہ کے گئے ہیں, وصیت کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں. کیا مطلب؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انبیاء کا طریقہ ہے, آپ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں, ان کے زمانے کے سرکشوں نے یہی انداز اختیار کیا ہے, اور اللہ کا عذاب بھی ان کے اوپر اسی طرح سے آیا. آپ دل چھوٹا نہ کریں, یہ ہر نبی کے ساتھ آزمائش کا ہی مرحلہ رہا ہے. ایسی بات بھی نہیں کہ ان لوگوں نے مرتے وقت کوئی وصیت کی ہو, نہیں, ان کا نیچر ہی باغیانہ ہے, ان کی فطرت ہی وحشیانہ ہے, مشرکانہ اور کافرانہ ہے, دشمنانہ ہے. آپ ان کی باتوں سے دل چھوٹا نہ کریں, کار نبوت کی ذمہ داری آپ کے سر آپ انجام دیتے ہیں، ہے نا؟ فتول عنہم فما انت بمعلوم، تو اے محبوب تم ان سے منہ پھیر لو تو تم پر کچھ الزام نہیں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری کہ فتول عنہم فما انت بمعلوم، کہ ان سے منہ پھیر لو اور آپ پر اس کا کچھ الزام نہیں ہے، تو صحابہ کرام غمگین ہو کر کے بیٹھ گئے کہ اب تو وحی آئے گی نہیں، اس لیے کہ منع کر دیا گیا ہے. بڑے دل برداشتہ ہوئے، رونے لگے. حضور نے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ حکم دیا گیا ہے کہ چہرہ پھیر لیجیے. تو آیت کریمہ اتری وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ آیت کریمہ اتری. تو یہ آیت کریمہ دراصل اوپر والی آیت کریمہ کے جواب میں اتری ہے. تو جب یہ آیت کریمہ اتری اور مسلمانوں کو سمجھائی، مسلمانوں کو سمجھانا فائدہ مند ہے، تو صحابہ خوش ہو گئے کہ ہمارے ساتھ حضور کا تعلق ابھی برقرار ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں. جناتوں کی پیدائش، انسانوں کی پیدائش کا مقصود یہی ہے. یا ایک بات دماغ میں رکھیں کہ یہ حکم انسان اور جنات کے لیے ہے، وہ جو مکلف ہیں. مکلف اسے کہتے ہیں کہ جس کے لیے شریعت کا حکم ثابت ہو. بچے اس سے خارج ہیں. بچے سے مراد نابالغ، اس لیے کہ نابالغ کے لیے شریعت کا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے. جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے، شرعی تکلیف سے وہ معاف نہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی حکم نہیں. لیکن راستے پر اس کو اسی وقت سے لگا دیا جائے تاکہ جب وہ بالغ ہو، تو بالغ ہونے کے بعد اب وہ احکام شرع کی نافرمانی نہ کر سکے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ سختی کر کے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے بعد اس کے بلوغ کی منزل آ رہی ہے. اگر ابھی سے عادی ہو جائے گا تو بالغ ہونے کے بعد نماز چھوڑے گا نہیں. روزہ بھی رکھواؤ تاکہ آگے چل کر کو روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے. تو یہ جو حکم یہاں بیان فرمایا گیا ہے، یہ مکلفین کے لیے ہے. بچے اس سے باہر ہیں، اس سے خارج ہیں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دے. اللہ فرماتا ہے کہنے مکہ، میں ان سے کوئی روزی تھوڑی مانگ رہا ہوں، نہ میں ان سے روزی کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں تو خود رزاق ہوں. انداز دیکھیں قرآن کا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. 3 صفتیں اللہ کی یہاں بیان فرمائی گئی ہیں، رزاق، ذو القوۃ اور المتین. یہ 3 صفتیں اللہ کی عظیم صفتیں ہیں. بے شک اللہ ہی بڑا روزی دینے والا، قوت والا اور قدرت والا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم سے روزی نہیں مانگتا ہوں کہ میں تم سے یہ، یہی پہ ہر پیغمبر کا ذکر ہے، ان اجریا الا علی اللہ وما اسالکم علیہ من اجر ان اجریا الا علی اللہ. اے میری قوم، میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، برائیوں سے باز آ جاؤ، اس کا میں تم سے کچھ عوض نہیں مانگ رہا ہوں، میرا عوض تو اللہ کی ذات پاک پر ہے. وہی اس کا جزا فرمائے گا. حضور نے فرما دیا کہ میں تم سے کوئی روزی نہیں مانگ رہا ہوں کہ میں تو کھانا لا کر کے دو، میرا رزاق اللہ ہے، ذو القوۃ ہے، متین ہے، رزاق ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی. تو مجھ سے جلدی نہ کریں. تو کافروں کی خرابی ہے ان کے اس دن سے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. ذنوب، اس کو ذنبن کی جمع نہ سمجھیے گا، ذمان گناہ. ذنوب کہتے ہیں بڑے ڈول کو، اس کو کہتے ہیں بڑے ڈول کو جس میں پانی کھینچا جاتا ہے. تو جو ڈول کھینچتا ہے پانی اسی کا ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ مشرکین و کفار کے طور طریقے ایک ہی، جس نہج پر پہلے والے کفار و مشرکین چلے ہیں، اسی نہج پر اس زمانے کے کفار و مشرکین چل رہے ہیں،
تو اے مصطفیٰ ان سے کہہ دیجئے کہ طریقہ وہی ہے تو عذاب بھی تمہارے اوپر وہی آئے گا. چنانچہ اللہ نے عذاب اتارا, تباہ و برباد کیے گئے. اب آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ میں اتنے بڑے بڑے لوگ تھے, ان کی نسل کوئی ہے؟ ان میں سے کوئی ہے ان کی نسل؟ اور عہد صحابہ میں سے ایک سے ایک غریب تھے, فاقہ مست, لیکن ان کی نسلیں چل رہی ہیں, قیامت تک چلیں گی. اس لیے یہ آیت کریمہ سورہ پاک مکی تھی, خطاب مکمل مکی ہے, اور اس میں خصوصیت کے ساتھ انہیں ڈرایا گیا کہ اگر تم اب نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاه وسلام عليك سيدي يا رسول الله الكريم. قران مقدس کی تلاوت تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, اور جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کرم شرف قبول عطا فرما. میرے مولا قرآن پاک کی برکتوں سے وافر حصہ عطا فرما, اور قرآن پاک کو ہمارے لیے صاحبان و سایہ بنا, عذاب سے دفاع کرنے والا بنا, قبر کی تاریکی میں نور بنا, قبر کی تنہائی میں محافظ بنا, دوست بنا, پل صراط پر گزرنے میں ہادی بنا, حشر کی بے کسی اور نفسی کے عالم میں ہم نشین و ہم قرین بنا, اور اس تپتی اور تمازت والی دھوپ میں سائبان بنا, اور جنت میں ہمارے لیے مصاحب بنا دے, عذاب جہنم سے پردہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی سید خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد علی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.